أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. سب سے پہلے ان دوستوں کا انتہائی شکر گزار ہوں جنہوں نے ایک لمبے عرصے کے بعد قرآن کریم کے نزول کے حوالے سے ایک بارونق نورانی اور معنوی محفل کا انعقاد کیا. رمضان مبارک نزول قرآن کا چونکہ مہینہ ہے، اس حوالے سے ہمارے شہید قائد علامہ عارف حسین الحسینی کی خواہش بھی تھی اور ان کا ارادہ بھی کہ اس مہینے میں خصوصاً آخری عشرے کے اندر قرآن کے حوالے سے زیادہ مجالس، محافل اور سیمینار برپا ہوں اور لوگوں تک قرآن کی روح پہنچے اور لوگوں کو قرآن سے جوڑا جا سکے. یہ اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے اور الحمدللہ ایک ابتدا. میں آج جو بڑے اچھے بزرگوار، مقررین اور علماء کرام یہاں پر تشریف فرما تھے تو سب کا شکریہ ادا کرنا چاہیے، لیکن جو ہماری انتظامیہ کے دوست احباب ہیں ان سے بس ایک چھوٹا سا گلہ ہے کہ تقریروں کی ترتیب میں میرا خیال ہے مناسب ترتیب نہیں رکھی گئی. ہماری تو خواہش یہ تھی کہ علماء کرام سب بیٹھے ہوتے، سب ایک دوسرے کو سنتے، استفادہ کرتے اور محبت بھرے ماحول میں ایک دوسرے کے نقطۂ نظر سے آشنا ہوتے. چونکہ ان محافل کا مقصد صرف لوگوں کو سنانا نہیں ہے بلکہ خود علماء کرام کو بھی ایک دوسرے کے نظریات سے آشنا کرنا اور غلط فہمیوں کا ازالہ کرنا ہے، اور وہ تبھی ہو سکتا ہے جب اس طرح کی محفلوں میں کھل کے ہر ایک محبت کے ساتھ، پیار کے ساتھ، استدلال کے ساتھ اپنا اپنا نقطۂ نظر پیش بھی کرے، دوسرے کا نقطۂ نظر سنے بھی اور پھر جو بہتر ہے اس کا انتخاب بھی کرے. بہرحال اب چونکہ باقی علماء کرام جا چکے ہیں اس لیے ان کی گفتگو کے حوالے سے کسی نقطے کی طرف بات یا اشارہ کرنا میرا خیال ہے مناسب نہیں ہے، لیکن چند چیزیں ایسی تھیں جن کی طرف میں ان بزرگواروں کی بھی توجہ دلانا چاہتا تھا. اب کسی اور موقع پہ انشاءاللہ تعالیٰ ان کی خدمت میں حاضر ہوں گے اور ان سے اس سلسلے میں ضرور گفتگو کریں گے، لیکن چند چیزیں آپ کی خدمت میں بھی میں عرض کرنا چاہوں گا. لیکن اس سے پہلے سب مل کر ذرا اپنی زبانوں کو، اپنے قلوب کو، اپنے کانوں کو اور اپنی سماعتوں کو نبی کریم اور ان کی آل پر درود بھیج کر منور فرمائیے. قرآن کریم نے امت کو امت بنانے پر سب سے زیادہ زور دیا ہے، مسلمانوں کو ایک امت بنانے پر سب سے زیادہ زور دیا ہے، لیکن جہاں پر امت مسلمہ اور امت ایمانی اور امت محمدی کا ذکر بھی ہے اور زور بھی ہے، وہیں پر قرآن کی ایک عجیب روش ہے کہ حتیٰ باقی ادیان کے لوگوں کو بھی ان نکات پر جو کہ اسلام اور ان کے درمیان مشترک ہیں دعوت دیتا ہے کہ آؤ ہمارے درمیان جو قدر مشترک ہے اس پر مل جائیں اور ان کے مقابلے میں کھڑے ہو جائیں جن سے ہمارا کوئی قدر اشتراک نہیں ہے. قرآن اتنا وسیع نظریہ دیتا ہے اور ویژن فراہم کرتا ہے. قرآن حتیٰ نصارہ کو، عیسائیوں کو مخاطب کر کے کہتا ہے کہ تعالوا الى كلمة سواء بيننا وبينكم، آؤ ہم ایک ایسے نقطے پر جمع ہو جائیں جو ہمارے اور تمہارے درمیان مشترک ہے. جب قرآن اہل نصارہ کو، عیسائیت کے پیروکاروں کو ایک نقطے پر جو کہ اللہ ہے، جو کہ وحدانیت ہے، جو کہ اللہ کی ذات ہے، اس نقطے پر جمع ہونے کی دعوت دیتا ہے اور یہی قرآن ہی اس حکم کا داعی ہے، تو پھر اس قرآن کی روشنی میں امت مسلمہ کے مختلف ٹولیوں، فرقوں اور گروہوں میں بٹے ہوئے لوگ کیوں ایک نقطے پر جمع نہیں ہو سکتے؟ یقیناً ہو سکتے ہیں اگر ان کی توجہ ہو اس نقطے پر، اگر اس نقطے پر توجہ ہو کہ فرقوں کو بھی اسی اصول کے تحت جس اصول کے تحت عیسائیوں کو دعوت دی جا رہی ہے، اہل کتاب کو دعوت دی جا رہی ہے، اسی اصول کے تحت نبی کریم کو نبی برحق اور خاتم النبیین ماننے والے تمام فرقوں کو بھی جمع کیا جا سکتا ہے، اور اس پر اگر اتفاق ہو جائے تو پھر آگے دیکھیے کہ کس طرح سے آپ کے اسلامی اور مسلمان معاشرے کے اندر تبدیلیاں رونما ہوتی ہیں۔ دوسری بات، قرآن پڑھنے کے لیے نہیں ہے صرف، قرآن کے نزول کا مقصد قرآن کے نظام کا نفاذ ہے۔ قرآن کے نزول کا مقصد معاشرے کو قرآن رٹانا نہیں ہے، قرآن رٹنا اور ہے، قرآن کو روح میں اتارنا اور ہے۔ قرآن کے نزول کا مقصد انسانی معاشرے کو زندہ قرآن بنا کر چلانا ہے۔ قرآن کے نزول کا مقصد ہر مسلمان اور مؤمن انسان کی حرکتوں کو قرآن کی منشا اور مشیت کے مطابق اس طرح سے ڈھالنا ہے کہ جب ایک مؤمن انسان معاشرے میں چلے تو وہ بولتا چلتا پھرتا قرآن نظر آئے۔ لہذا اس نقطے پر بھی تمام فرقوں کو متوجہ ہونا چاہیے اور اس پر زور بھی دینا چاہیے، اور اس کے لیے حکمت عملی بھی وضع کرنی چاہیے۔ دوسری بات، میں نے جیسے عرض کیا کہ قرآن ایک جامع نظام ہے اور اس نظام کے نفاذ کی ضرورت ہے، اور وہ نفاذ کب ممکن ہے؟ جب لوگ اپنی بنائی ہوئی دکانوں سے ہاتھ اٹھا کر اللہ کے بھیجے ہوئے وحی اور اس کی کتاب پر ایمان لائیں، اپنی دکانوں سے باہر نکلیں، اپنے بنائے ہوئے نظریات سے تھوڑا سا اوپر اٹھیں، محدود افکار سے تھوڑا سا اوپر اٹھ کر قرآن کے اس عالمی ویژن کا مطالعہ کریں۔ یہ نہ کریں کہ اپنے بنائے ہوئے عقائد کی تثبیت کے لیے، ثابت کرنے کے لیے قرآن سے آیات تلاش کریں، بلکہ قرآن کو پڑھ کر دیکھیں کہ قرآن کیا عقائد آپ کو دیتا ہے۔ اس حوالے سے ہمیں علماء کو، علماء اسلام کو، مختلف فرقوں کو ان نکات پر توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ اسی طرح سے قرآن چونکہ ایک ضابط حیات ہے، ایک نظام حیات ہے، ایک دستور حیات ہے، اور حکومت کا ایک کلی نظام فراہم کرتا ہے، لہذا قرآن کے نظام کے نفاذ کے لیے فرقوں کے درمیان، مسالک کے درمیان کچھ ایسے مشترکات کی نشاندہی ضروری ہے جن کی بنیاد پر سب مل کر اس نظام قرآنی کے نفاذ کی جدوجہد کریں۔ چونکہ وہ قرآن کا نظام ہے، اللہ کا نظام ہے۔ آج ہماری اس سے بڑھ کر بدقسمتی اور کیا ہو سکتی ہے کہ ہم انگریز کے فقہ کو قبول کرتے ہیں، فقہ حنفی یا فقہ جعفری کی جب بات آتی ہے تو فوری طور پر ایک ریئیکشن پیدا ہو جاتا ہے۔ انگریز کا بنایا ہوا قانون ٹھیک ہے، فقہ حنفی اور فقہ جعفری ٹھیک نہیں ہے۔ اگر کہیں سے فقہ حنفی کے نفاذ کی بات اٹھے تو جواباً آتا ہے فقہ جعفری، فقہ جعفری کی بات آئے تو جواب آتا ہے نہیں فقہ حنفی۔ آپ کو یاد ہوگا کہ جب جنرل ضیاء الحق نے نفاذ شریعت کی ایک مومنٹ کا آغاز کیا، نام رکھا اور اس کے پس پردہ جو بھی عوامل تھے، لیکن جب یہ آواز اٹھی تو ایک آواز اس کے مقابلے میں فقہ جعفریہ کی بھی اٹھی۔ آج تک بہت سارے ہمارے اکابر علماء اس غلط فہمی کا شکار ہیں۔ میری بہت سارے علماء سے بات ہوئی ہے، اب تک اس غلط فہمی کا شکار ہیں کہ شیعہ چاہتے تھے کہ پاکستان کے اندر فقہ جعفری نافذ ہو۔ یہ کیوں ہوا جبکہ شیعوں کی نہ کوئی ایسی خواہش تھی، نہ کوئی ایسی تحریک۔ شیعہ کیا کہتے تھے؟ شیعہ کہتے تھے یہی قرآن ہے ہماری اصل، وہی احادیث ہیں ہماری بنیادیں، وہی اجماع ہے ہماری بنیادیں، وہ جو آپ اصول وضع کرتے ہیں ان اصولوں کے ہم بھی قائل ہیں، ہم صرف اتنا کہتے ہیں کہ آپ جب فقہ حنفیہ نافذ کرتے ہیں تو جن قوانین کا تعلق مکتب جعفریہ کے پیروکاروں سے ہے ان کے لیے آپ فقہ جعفریہ نافذ کریں. جن قوانین کا تعلق سب سے ہے ان کے لیے جو بھی آپ قانون وضع کریں ہم قبول کرتے ہیں, اور جو چیزیں صرف فقہ حنفیہ کے ماننے والوں کے لیے مختص ہیں ان کے لیے آپ فقہ حنفیہ نافذ کریں. کب کسی شیعہ عالم دین نے یا کسی قائد نے یہ کہا کہ پاکستان میں مکتب تمام مکاتب کے لیے فقہ جعفریہ نافذ کرو؟ ایسی بات کسی نے نہیں کی. لیکن چونکہ ہمارے دشمن سے مراد پاکستان کے دشمن, اسلام کے دشمن, امت محمدی کے دشمن یہ چاہتے تھے کہ پاکستان کے اندر اسلام کا نظام رائج نہ ہو, لہذا انہوں نے فرقوں کی بنیاد پر سیاست کا آغاز کیا اور فرقوں کو ابھارا, بعض لوگوں کو خریدا, اور نتیجہ یہ ہے کہ ہر طبقے فکر کے لوگ اپنی ترجمانی میں باقیوں کو نظر انداز کرنے لگے اور رونتے ہوئے آگے بڑھنے کی کوشش کرنے لگے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب کبھی نظام اسلام کے نفاذ کی بات ہوئی ہے دشمنوں نے کوشش کی ہے کہ اسلام کو ایک منفی, شریعت کو ایک منفی آئیڈیالوجی کے طور پر پیش کر کے اس کے مقابلے میں سیکولرزم کو انسانیت کی نجات کا ضامن بنا کر ایک خوشکن خواب کے طور پر سامنے لایا جائے. اور اس کے لیے جو آج دنیا بھر میں ایک واویلا مچی ہوئی ہے اسلام کے حوالے سے وہ کس بنیاد پر ہے؟ طالبانائزیشن کی بنیاد پر. کس بنیاد پر اسلام کا ایک ایسا چہرہ طالبان کی شکل میں یا کچھ اور عناصر کی شکل میں پیش کیا گیا جن کا اپنا اس دین پر کوئی اعتماد اور کوئی ان کا عقیدہ نہیں ہے, یعنی وہ لوگ جن کو اسلام کی آئیڈیالوجی کے ترجمان کے طور پر پیش کیا گیا خود وہ آئیڈیالوجی سے یکسر لابلد بھی ہیں اور محروم بھی ہیں. نہ وہ کسی مفتی کی مانتے ہیں, نہ وہ کسی عالم دین کی مانتے ہیں, نہ وہ قرآن کی مانتے ہیں, نہ وہ سنت کی مانتے ہیں. ہاں, طالبان اور اسلام کو اس طرح سے نفی کر دیا گیا کہ آج دنیا بھر میں وہ دین جس کا کام لوگوں کے دلوں کو تسخیر کر کے لوگوں کو بدبینی سے, مشکلات سے, فکری انحراف سے, بے چارگی سے, خودکشیوں سے نجات دلا کر اللہ تبارک و تعالی سے جوڑ کر انہیں ایک اعلی زندگی کے اسلوب سکھانا اور طریقہ بتانا تھا, اس دین کا چہرہ مسخ کر کے طالبان کی شکل میں اسلام کو طالبان کے ساتھ برابر کر کے طالبان کو اسلام کے نمائندوں کے طور پر پیش کر دیا گیا. اور اس کے نتائج آپ دیکھ رہے ہیں کہ آج پوری دنیا میں جو اسلام پر حملے ہوتے ہیں وہ اسی آئیڈیالوجی یا اسی تفکر کی بنیاد پر ہوتے ہیں جس کی بنیاد پر لوگوں کے ذہن میں اسلام کا ایک ایسا منفی امیج قائم ہوا ہے. میں اپنی گفتگو بہت مختصر کرتا ہوں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ہمارے علماء, ہمارے مدارس, ہمارے اہل فکر لوگ, اہل دانش لوگ اکٹھے ہو جائیں, اگر حقیقی معنوں میں امت کی تشکیل چاہیں تو اس کے لیے کچھ طریقے ہیں. اپنی مسجدوں میں جو بات کرتے ہیں وہی ملائے عام میں بھی کریں اور عوام میں بھی کریں. جو عوام میں کرتے ہیں وہی اپنی مسجدوں اور مجالس میں بھی کریں. اندر اور باہر فرق جو ہے اس فرق کو مٹائیں. جو گفتگو اور دل کے درمیان فاصلے ہیں, زبان اور دل کے درمیان فاصلے ہیں, ان فاصلوں کو ختم کریں. پہلی بات یہ ہے. اور اس کے بعد جب اس کے اگلے مرحلے میں ہم داخل ہوں تو پھر مسالک اور فرقوں کے درمیان, چاہے بریلویت اور دیوبندیت, چاہے دیوبندیت اور اہل حدیث, چاہے اہل حدیث اور شیعہ, جتنے بھی مسالک پاکستان کے اندر ہیں, ان کے درمیان جو مشترکات ہیں جن کی تعداد یقینی طور پر 80-90% سے زیادہ ہے, ان مشترکات کو جمع کر کے ان مشترکات پر کام شروع کریں اور لوگوں کو یہ بتائیں کہ ہم ان مشترکات پہ متحد ہیں اور ایک ہیں. جس دن اس کام کا آغاز ہوگا آپ اس کے نتائج دیکھیں گے. کیا ہم تمام مسالک کے لیے قابل قبول قرآنی تفسیر نہیں لا سکتے؟ کیا ہم تمام مسالک کے لیے قابل قبول احادیث کے مجموعے پیش نہیں کر سکتے جن پر تمام مسالک کہیں کہ ہاں ان احادیث پر ہمارا بھی اتفاق ہے؟ کیا ہم ایسے تعلیمی ادارے قائم نہیں کر سکتے جہاں پر تمام مسالک کے مشترکات کی ترویج ہو, مشترکہ نصاب ہو اور ایسا نصاب ہو جس پر کوئی انگلی نہ اٹھا سکے مشترکات کی بنیاد پر، تاکہ ابتدا ہی سے جب بچے کو تعلیم ملے اور دین کی شناخت ملے تو وہ امت کی شناخت ہو، فرقے کی شناخت نہ ہو۔ ہو سکتا ہے تعلیمی ادارے بھی بن سکتے ہیں، جرائد بھی نکالے جا سکتے ہیں، کتابیں بھی چھاپی جا سکتی ہیں، اس طرح کی آئیڈیالوجی کو مزید فروغ بھی دیا جا سکتا ہے، لیکن کب؟ جب اس طرح کی محفلوں میں ہر شریک ہونے والا فرد، عالم، مفکر، اہل دانش، اہل علم، اہل قلم، اسی جذبے، اسی ارادے اور اسی درد کے ساتھ آئے جو درد اس افراتفری کے شکار معاشرے کے علاج کے لیے ضروری ہے۔ اگر وہ درد موجود ہو اور اس درد کے ساتھ ہم آئیں تو یقینی طور پر یہ کوئی بہت بڑا پروجیکٹ نہیں ہے، بڑی آسانی کے ساتھ ہم پاکستان کی تقدیر کو اور امت مسلمہ کی اس وقت جو زبوحالی ہے اس کو ایک خوشحالی میں اور سربلندی میں بڑی آسانی کے ساتھ بدل سکتے ہیں۔ اس سے زیادہ میں آپ کی سماخراشی نہیں کروں گا۔ بہت بہت شکریہ، والسلام علیکم۔